حضرات گرامی، قرآن کریم میں ایک آیت ہے، ہذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ دو مقابلہ کرنے والے، یہ دو آپس میں لڑنے والے، یہ دو آپس میں نبر آزما خدا کی بنیاد پر آپس میں لڑ رہے ہیں، یہ ہے اس آیت کا لفظی ترجمہ، ہذان خصمان، یہ دو لڑنے والے اللہ کے لیے لڑ رہے ہیں۔ یہ آیت قرآن کریم میں ہے، 17ویں پارے میں آیت موجود ہے۔ اس آیت کی تشریح کے سلسلے میں ایک حدیث بخاری شریف میں آئی ہے اور مزید تشریح حدیث کی کتاب، اس میں تفسیر کی کتابوں میں ملتی ہے۔ بخاری شریف میں جو آیت، اس آیت کی تشریح کے سلسلے میں حدیث آئی ہے، وہاں کیا لکھا ہے، جب جنگ بدر ہوئی، اس جنگ بدر میں مسلمانوں کے دشمنوں کی طرف سے تین آدمی آگے آئے تھے، اور تین آدمیوں نے آگے آ کر کے کہا کہ آپ میں سے کس میں ہمت ہے ہم سے آ کر کے لڑیں۔ یہاں سے تین چھوٹے نوجوان چلے گئے تھے، انہوں نے وہاں سے جواب میں کہا کہ ہم لڑکوں سے نہیں، ہم تو بہادروں سے لڑنا چاہتے ہیں، وہ کہاں ہیں وہ جو ہم سے چھوٹ کر کے الگ نکل کر کے گئے تھے، وہ کیوں نہیں آزام نہیں آتے ہیں، ان بچوں کو کیوں بھیج دیا آگے۔ وہ تینوں بچے پیچھے واپس چلے گئے، اور اب پیچھے سے جو آئے ہیں، ایک تو نبی علیہ السلام کے چچا حضرت حمزہ آئے تھے، دوسرے حضرت علی آئے تھے، اور تیسرے ان کا نام تھا عبیدہ ابن حارث، یہ تین حضرات آئے تھے۔ یہ جو تین یہاں سے گئے تھے ان دشمنوں کی طرف سے، انہوں نے کہا تھا ہاں یہ ٹھیک ہے، ایسے لوگوں کو آنا چاہیے سامنے۔ اب ادھر سے وہ تین ہیں، ادھر سے یہ تین ہیں، مسلمان پیچھے کھڑے ہیں، ادھر سے وہ ان کے دشمن پیچھے کھڑے ہیں، اور ان چھ آدمیوں کا آپس میں سب کے سامنے مقابلہ ہو رہا ہے۔ ابھی چند منٹ کے اندر ایک ایک آدمی مر جائے گا، سورج ہر سامنے ہے۔ بہرحال کیا ہوا آگے، ہوا یہ کہ وہ تینوں کافر مر گئے، یہ تینوں مسلمان زندہ بچ گئے، البتہ ان تینوں مسلمانوں میں سے حضرت عبیدہ وہ تو زخمی ہو گئے تھے۔ ان تین میں سے کس کا مقابلہ وہاں، ان تین میں سے کس کے ساتھ ہوا، پھر کیا ہوا، اس کی تفصیل مجھے بتانی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کئی صحابہ نے کہا کہ یہ جو آیت نازل ہوئی ہے ان آدمیوں کے بارے میں نازل ہوئی، وہ لڑ رہے تھے خدا کے انکار پر، خدا کوئی چیز نہیں، اور یہ لڑ رہے تھے خدا ہے، یعنی یہ لڑ رہے تھے خدا کی حقانیت پر، اور وہ لڑ رہے تھے خدا کو باطل ثابت کرنے پر۔ ان کی کوشش یہ تھی کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے، اور ان کی کوشش یہ تھی کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے۔ بس اس آیت کے نتیجے میں اب کیا ہوگا، دنیا میں ہر زمانے میں انفرادی طور پر بھی حق اور باطل کا مقابلہ چلتا رہے گا، اور قومی طور پر بھی حق اور باطل کا مقابلہ چلتا رہے گا۔ یہ مقابلہ کبھی ایک فرد کے ساتھ ہوگا، کبھی ایک قوم کے ساتھ ہوگا، کبھی ایک عزم کے ساتھ ہوگا، کبھی ایک تھیوری کے ساتھ ہوگا، کبھی کس کے ساتھ ہوگا۔ اس آیت کی بنیاد پر یہ بات طے ہے کہ اسلام کو بھی اور مسلمانوں کو بھی ہر زمانے میں، ہر دور میں کسی باطل کے ساتھ ٹکراؤ بول لیتا رہنا پڑے گا۔ آج کا ہمارا دور کس سے مقابلہ کرنے کا سب، وہ ہے وہ تہذیب، وہ کلچر، وہ سوچ، جس سوچ کے پیچھے خدا کا انکار ہے، مادیت ہے، آخرت کا انکار ہے، جس کو عام لفظوں میں عام طور کہا جاتا ہے مغربی تہذیب۔ یوں مان لیں آپ کہ اس وقت جو مقابلہ ہے وہ اسلام اور مغرب، یا یوں کہیں اسلامی تہذیب اور مغربی تہذیب کے درمیان میں۔ یہ مقابلہ بظاہر تو نظر آتا ہے کپڑوں کا مقابلہ ہے کہ سب ان کا ڈریس ایک ہے، ہمارا ڈریس ایک ہے، اور اب مسلمان جو ہے وہ اس ڈریس کو رنگ قبول کرتے جا رہے ہیں، لیکن یہ بہت سطحی چیز ہے۔ اصل جو پیچھے سے مقابلہ چلا رہا ہے اس کی بنیادیں بہت زیادہ گہری ہیں، اور ایک مسلمان کو جب تک ان بنیادوں کا گہرا شعور نہ ہو تب تک وہ نہیں سمجھ سکے گا کہ میں کیا چیز چھوڑوں اور کیا چیز میں اختیار کر رہا ہوں، کس چیز سے مجھے بچنا چاہیے اور کس چیز کو مجھے اختیار کرنا چاہیے۔ ان باتوں کا گہرا شعور تب تک آدمی نہیں پا سکے گا جب تک وہ یہ نہ جان لے کہ اسلام اور مغرب میں فرق کہاں ہے۔ پھر مغرب میں وہ کون، مغرب کی وہ کون سی چیزیں ہیں جو مسلمانوں کو انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر اختیار کر لینی چاہیے، اور کون سی چیزیں ہیں جو اپیل تو کر رہی ہیں لیکن وہ مسلمانوں کے لیے بحیثیت مسلمان کے زہر ہیں، لگ رہی ہیں وہ بہت پیاری، لگ رہی ہیں وہ بہت زیادہ مؤثر مفید۔ جب تک مسلمان خصوصاً جو تعلیم یافتہ ہے، خصوصاً جو جو سوسائٹی کے مؤثر لوگ ہیں، خصوصاً وہ نئی نسل جو اس وقت نئی تعلیم پڑھ رہی ہے، اور مستقبل میں وہ قوم کے اہم دماغ مانے جائیں گے، مستقبل میں قوم کے بہت بڑے طبقے کی وہ کسی نہ کسی درجے میں رہنمائی کریں گے، جب تک ان کے سامنے واضح تصور نہ ہو تب تک نتیجہ کیا ہوگا کہ ایک مسلمان ہونے کے باوجود مغربی تہذیب کا علمبردار بن جاتا ہے، نہ صرف یہ کہ مغربی تہذیب کا علمبردار بن جاتا ہے بلکہ وہ مسلمان اسلام کا مذاق اڑاتا ہے، اسلام کے بنیادی اصولوں کو وہ یہ سمجھتا ہے کہ بنیادی اصول پرانے زمانے کے بیکورڈ زمانے کے اصول ہیں، اور وہ باتیں وہ کہہ جاتا ہے کہ جو کوئی غیر مسلم کہنے کی بھی ہمت نہیں کرتا تھا۔ یہ غلطی کہاں سے ہوتی ہے؟ جب تک اسلام کے متعلق واضح شعور اور گہرا تصور نہ ہو، اور وہ فرق نہ جانتا ہو کہ مجھ میں، ہمارے علم میں، ہماری تہذیب میں، ہمارے دین میں اور مغرب میں فرق کہاں کہاں ہے۔ ہے انتہائی قیمتی موضوع، اور مشکل یہ ہے کہ اس کو عوام میں بیان کہیں کیا نہیں جا سکتا، عوام جو ہے وہ سمجھ بھی نہیں سکیں گے اس کو۔ تعلیم یافتہ جو ذہناً اس درجے کا شعور رکھتے ہوں کہ وہ پہلے سمجھنا چاہتے ہیں، انہیں کے سامنے اس قسم کا موضوع چھڑا جانا چاہیے۔ اس کے بعد پھر اس طرح کے موضوع کو، اس طرح کے موضوع پر پوری گفتگو کرنے کے لیے جتنا علم چاہیے یا جتنا وقت چاہیے، نہ اتنا علم ہے نہ اتنا وقت ہے، لیکن بہرحال مسئلہ ہے اور اس مسئلے کو ہم کو سمجھنا بھی ہے، اور جس درجے میں بھی سمجھ سکیں گے ہمارا فرض ہے۔ اس مختصر سے وقت میں صرف چند نقطے عرض کروں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ اسلامی تہذیب مذہب کی بنیاد پر کھڑی ہوتی ہے، اور مغربی تہذیب لا مذہبیت کی بنیاد پر کھڑی ہوتی ہے۔ ان کے ہر قدم کے پیچھے لا مذہب کا تصور ہے، اور ہمارے ہر قدم کے پیچھے مذہب کا تصور ہے، تو ہم اور وہ ایک ہو ہی نہیں سکیں گے۔ اور اگر ہم اور وہ ایک ہو رہے ہیں تو وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور ہم بھی اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ہم نے اپنے آپ کو سمجھا نہیں، اس لیے ہم نے ان کا رنگ قبول کر لیا، اور وہ بھی یہ تو خیر ان کی کامیابی ہے۔ لیکن بہرحال پہلا نقطہ جو ہے وہ یہ، اسلام اور ویسٹ، اسلام اور مغرب، یا اسلامی فکر، اسلامی سوچ، یا اسلامی تھنکنگ اور مغربی تھنکنگ، وہ فرق پہلا کہاں سے ہوتا ہے کہ ہماری بنیاد جو ہے وہ مذہب ہے، اور ان کی بنیاد لا مذہب ہے، کوئی مذہب نہیں۔ اور اگر ان کے ہاں مذہب کا کوئی تصور ہے بھی تو کہا صاحب یہ پرائیویٹ معاملہ ہے، اور پرائیویٹ کا انہوں نے اس کو اتنا سکیڑ دیا ہے کہ لگا مذہب دل کا معاملہ ہے، دل ٹھیک رہنا چاہیے باقی کچھ نہیں، یہ دل کیا کرے گا، دل یہ ان کو بھی خود واضح تصور نہیں ہے۔ حتیٰ کہ ان کے جو مضبوط مذہبی ادارے ہیں، وہ مضبوط مذہبی ادارے یعنی چرچ یعنی کلیسا، وہ چرچ اور کلیسا بھی لا مذہبیت کے دباؤ میں اتنا بدل چکا ہے کہ اس کے اندر مذہبی قوت باقی رہی نہیں ہے، وہ لا مذہب کے سامنے گھٹنے ٹیکتا رہتا ہے، یعنی وہاں کے لا مذہبی سوچ اتنی زیادہ طاقتور ہے کہ وہاں کے مذہبی ادارے بھی گھٹنے ٹیک دیتے ہیں اس لا مذہبی سوچ کے مقابلے میں۔ اس کی تفصیلات میں اس وقت نہیں بتا سکوں گا، لیکن بہرحال یورپ میں وہاں کے سائنس اور وہاں کے کلیسا کا ٹکراؤ جو ہے وہ دراصل وہی ہے کہ اس ٹکراؤ میں اخیر میں سائنس جیتتی گئی، کلیسا ہارتا گیا، سائنس جیتتی گئی، کلیسا ہارتا گیا، اور نتیجہ کیا ہوا کہ اب کلیسا جو ہے وہ بہت محدود ہے، اور جو لوگ اس کو نہیں ماننا چاہتے وہ کہتے ہیں بس ایک مقدس ادارہ ہے، باقی ہماری زندگی کے ساتھ اس کو کوئی ٹچ نہیں۔ تو خیر پہلا نقطہ جو ہمارا اور ان کا ہے وہ کیا ہے، ہماری بنیاد مذہب ہے اور ان کی بنیاد لا مذہبیت ہے۔ اس لیے اگر کسی مسلمان کے ذہن میں یہ تصور آتا ہے کہ ہماری ترقی مغرب کو اپنانے میں ہے، تو اس کو پہلے یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ صاحب میں مذہب کا لباس پہلے اتار دوں گا اور لا مذہبیت کا سارا لباس میں پہن لوں گا، اس کے بعد پھر میں وہ ترقی پا سکوں گا۔ اور ظاہر ہے مسلمان جب تک مسلمان ہے تب تک اس کو اپنا ہی نہیں سکتا، پہلا فرق تو یہاں سے ہے۔ دوسرا فرق، اسلامی تہذیب حیا پر کھڑی ہے، اور ہر ہر جز پر اسلام حیا کو ملحوظ نظر رکھتا ہے۔ انسانی زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہوگا جس پہلو میں اسلام قدم قدم پر حیا کا تصور کو اجاگر نہیں رکھے گا، بات میں، ایکشنوں میں، رہن سہن میں۔ اور اس سلسلے میں اسلام نے اتنی چھوٹی چھوٹی تعلیمات بھی دی ہیں، اتنے چھوٹے چھوٹے احکام بیان فرمائے ہیں جن کی طرف باہیا قومیں سوچ بھی نہیں سکیں گی, ان کا اسلام نے کلیئر کر دیا. مثلا یہاں تک کا کہ صاحب جب لڑکا بالغ ہونے کے قریب ہو تو اس کا بستر الگ کر دو. مطلب یہاں تک کہا کہ میاں بیوی کبھی بھی اپنے نجی معاملات دوسروں کے سامنے بیان نہ کریں. یہاں تک بیان کیا جاتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنے باحیا تھے کہ جیسے نوجوان عورت باحیا ہوتی ہے. آج کے زمانے میں تو نوجوان عورت باحیا وہ تب تصور بھی ختم ہونے لگا, بلکہ آج مغرب ہی ہے, مغرب کی ساری تہذیب جو ہے وہ بے حیائی پر کھڑی ہے. جو جتنا زیادہ بے حیا اتنا ہی زیادہ اس کا نام رکھا فرینک, بہت فرینک لڑکا ہے, یعنی جتنا بے حیا جیسا بہت فرینک لڑکی ہے یہ. یعنی اس کا مطلب جو جس درجے کی بے حیائی ہوگی اس بے حیائی کے لیے اس کو لباس اتارنا پڑے, ننگا پن اختیار کرنا پڑے, وہ زبردستی وہاں سے اسکواش کے اظہار کرنے لگے تو مغرب تہذیب کی ترقی ہے. اب اسلام اور مغرب ایک کیسے ہو جائیں گے؟ آپ کی تہذیب تو حیا پر تھی, آپ کی زبان پر بھی حیائی کا لفظ نہیں آنا چاہیے, آپ کے ایکشن میں بھی بے حیائی کی چیز نہیں آنی چاہیے, آپ کے لباس سے بے حیائی کی چیز نہیں آنی چاہیے, کہیں تصور بھی نہیں کیا جانا چاہیے تھا اس کا, پھر یہ کیسے ہوا؟ ہمارے اسلامی سکالروں میں ایک مشہور سکالر گزرے ہیں, ابھی چند سال پہلے ان کی وفات ہو گئی, ممکن ہے آپ میں سے کچھ حضرات نے ان کا نام سنا ہوگا. اس شخص کا نام تھا ڈاکٹر حمید اللہ, رہتے تھے یہ فرانس میں, رہنے والے تھے یہیں انڈیا حیدرآباد کے, یہاں سے وہ چلے گئے تھے. سن 1947 کے بعد ایک لمبا چوڑا واقعہ پیش آ گیا جس کے بعد وہ چلے گئے تھے فرانس میں رہے وہ, اور صرف اسلام کی خدمت کرنے کے ارادے سے انہیں فرانس زبان سیکھی, اور تقریباً 30 سال تک فرانس زبان میں وہ کتابیں لکھتے رہے. فرانس زبان میں تقریباً دنیا کی 7 زبانوں میں انہوں نے کتابیں لکھی ہیں, انگریزی, فارسی, عربی, ترکی, فرنچ اور جرمنی. ان زبانوں میں وہ کتابیں لکھتے رہے, لیکچر بھی دیتے رہے, اور تقریباً 50,000 آدمی اس جہاد پر مسلمان ہوئے. اور یہ کوئی مولانا نہیں تھے, کوئی مفتی نہیں تھے, کوئی پیر صاحب نہیں تھے, کوئی مذہبی ادارے سے وابستہ نہیں تھے. جامعہ عثمانیہ حیدرآباد سے قانون کی ڈگری لی تھی, اور اس کے بعد خود پیرس میں ہی سوربون ایک جگہ ہے وہاں پر انہوں نے ڈگری کی ڈگری لی تھی, اور دوسری ڈگری انہوں نے لی تھی جرمن سے. تو وہ پی ایچ ڈی ڈگری لی تھی, زندگی انہوں نے گزاری تھی یونیورسٹی اور کالجوں میں, اور اسلام کی خدمت انہوں نے اتنی انجام دی ہے. مجھے وہ تفصیل بیان نہیں کرنی تھی, نقطہ جو مجھے سمجھانا وہ یہ ڈاکٹر حمید اللہ عالمی مذاہب کا تعارف اور مذاہب پر آنے والے اعتراضات کے جوابات, اس عنوان پر سیمینار ہے خود پیرس کے اندر. مسلمانوں کی طرف سے ڈاکٹر حمید اللہ کو دعوت دی گئی, اسلام کا تعارف ان کو کرانا ہے اور اسلام پر آنے والے اعتراضات کا جواب انہیں دینا ہے. دیتے رہے, انہوں نے تعارف بھی کرایا, اور جو سوالات کیے گئے ان سوالوں کا جواب بھی دیا. اس میں ایک سوال, اندازہ کریں آپ, پیرس کی فیشنیبل بیگمات کھڑے ہو کر کے سوال کرتی ہیں, یہ اسلام نے عورت کو بند کر کے اسلام عورت پر ظلم کیوں کیا ہے؟ ڈاکٹر حمید اللہ کو جواب دینا ہے. جو مان لیا عالمی فورم ہے اور مغرب کا دل ہے پیرس, سوال کرنے والے جو ہیں وہ مغرب زدہ ہی نہیں, مغرب کے استاد ہیں. سوال کرنے والا اس سے اونچی سوسائٹی کوئی ہو نہیں سکتی, سوال کی جگہ اس سے زیادہ مناسب کوئی ہو نہیں سکتی. جواب دینے والا ڈاکٹر حمید اللہ ہے, اور ان کو خاموش بھی کرنا ہے, مطمئن بھی کرنا ہے. ڈاکٹر حمید اللہ نے اس وقت کہا تھا, آپ خود ہی یہ بتائیں, جو جسم کا حصہ چھپا ہوا ہے وہ زیادہ خوبصورت ہے, یا جو جسم کا حصہ کھلا ہوا ہے وہ زیادہ خوبصورت ہے؟ انہوں نے کہا, ہمارا خیال یہ کہ جو جسم کا حصہ کھلا ہوا رہتا ہے یہ زیادہ خوبصورت ہے. کہا, جو چیز زیادہ خوبصورت ہوتی ہے اس کی طرف انسانوں کی زیادہ کشش ہوتی ہے. یہ کشش آپ کو کسی غلط راستے پر نہ ڈالے, اس لیے اسلام نے تحفظ کیا ہے, اور کوئی مذہب یہ تحفظ نہیں کرتا. کیا آپ کو یہ تحفظ قبول نہیں ہے؟ انہوں نے کہا قبول ہے. اسلام آپ کا تحفظ کرتا ہے کہ آپ کی پرکشش چیز پردے میں رہے تو آپ پر ظلم نہیں ہوگا. اسلام نے آپ کو یہ تحفظ کیا. اگر آپ اس کو قید سمجھ رہی ہیں, ہم نے تو اسے تحفظ کے طور پر پیش کیا ہے, وہ اسلام آپ کا محافظ ہے. جو نقطہ میں سمجھا رہا تھا, اسلام اور مغرب میں فرق کہاں ہے, اسلام کی ساری تہذیب حیا پر کھڑی ہے اور مغرب کی ساری تہذیب بے حیائی پر کھڑی ہے. ان کے ہاں وہ آدمی زیادہ کامیاب ہے جو جتنا زیادہ بے حیا ہو, چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی, بلکہ ان کے ہاں بے حیائی کے لفظ بھی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں حیا کوئی چیز نہیں ہے. کہ صاحب, جیسے انسان اپنے کھانے پینے میں آزاد ہے, جس طرح سے چاہے کھائے, جس طرح سے چاہے پیئے, جو چیز چاہے کھائے, جو چیز چاہے پیئے, اور اس میں کوئی کسی پر اعتراض نہیں کرتا تھا. دنیا کے ہر قوم کا اپنے کھانے پینے کا الگ کلچر ہے. آپ کی نظر میں اگر یہ غلط ہے تو ٹھیک ہے, ان کی نظر میں پسندیدہ ہے, بالکل انہوں نے کھانے پینے کی آزادی کی طرح اس کو بھی ایک آزاد چیز سمجھا. حیا بے حیا کوئی چیز نہیں ہے, اور یہ وہاں پھیلاتے پھیلاتے وہاں تک پہنچا دیا کہ اب آج کے زمانے میں باقاعدہ نعرہ لگتا ہے کہ صاحب فری سیکس کا دور ہے. اب اسلام اور مغرب ایک کیسے ہو سکے گا؟ تو لہٰذا ایک مسلمان جب مغرب کے نزدیک نہیں جا رہا ہے کہ صاحب یہ بے حیا ہی ہے, اور مغرب اسلام پر قائم ہو, تمہیں حیا کے نظام پر قائم ہو, میں اور وہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک مسلمان اگر کسی مغرب زدہ ماحول میں ہے اور وہ اپنی اسلامی چیز بچا رہا ہے تو گویا اس کے ذہن میں یہ تصور رہنا چاہیے کہ صاحب میں اس ماحول میں نہیں رہ سکتا کیونکہ وہ ماحول بے حیائی پر مبنی ماحول ہے اور میں بے حیائی زندگی نہیں گزارنا چاہتا. دوسرا نقطہ تو یہ ہوا. تو اسلامی تہذیب کی بنیاد حیا ہے اور ان کی تہذیب کی بنیاد بے حیائی ہے. ان کے ہاں ہر وہ کام بہت پسندیدہ کیا قرار دیا جائے گا جو, اور جہاں ذرا سا بھی حیا کی بات آئے کہ اللہ صاحب کیا کلیسا کی بات آپ کرتے ہیں, اس سے بہتر آپ کہیں چرچ میں بیٹھو. یہ اس کے معنی یہ ہوا کہ ان کے ہاں با حیا کے بننے کے معنی یہ ہیں دنیا کی تمام سرگرمیوں سے الگ ہو جاؤ. ہمارے ہاں با حیا کے ہونے کے معنی یہ ہیں کہ زندگی کے تمام کام تم کرو, تم نکاح بھی کرو, تم شادیاں بھی کرو, تم میاں بیوی کے ساتھ میاں بیوی اپنے تعلقات بھی اچھی طرح سے گزاریں, تمام جن سے ضروریات بھی پوری کریں, خوشیاں بھی منائیں, مگر اس کے لیے دائرہ ہے, اس دائرے سے باہر نہیں نکلیں گے آپ. اور اس دائرے کے اندر جتنی ضروریات پورے کریں گے وہ حیا ہی حیا ہے, اور اس دائرے سے باہر آپ نکل جائیں گے تو بے حیا کرا پائیں گے. ان کے یہاں حیا کا مطلب ہے زندگی کی تمام سرگرمیوں کو ختم کر دینا, اور ہمارے یہاں حیا کے معنی زندگی کی تمام سرگرمیوں کو باقی رکھنا لیکن ایک حصار کے اندر, ایک پردے کے اندر رہنا. اس لیے ان کے دوسرا فرق یہ ہوا. تیسرا فرق یہ کہ مغرب میں انسان اگر کامیاب بننا چاہے گا تو اس کو پہلے فیصلہ کرنا ہے کامیابی کون سی والی چاہیے, یا تو اس کو مادی کامیابی چاہیے یا روحانی کامیابی. اگر اس کو روحانی کامیابی چاہیے تو اس کو چرچ میں جانا ہے, مادی چھوڑ دینی ہے. اور اگر اس کو مادی کامیابی چاہیے تو اس کو مادی پرست بننا ہے, پھر چرچ چھوڑ دینا ہے. دو میں سے ایک کا لینا ہے, اور دو میں سے دونوں لینا چاہے گا تو وہ لے نہیں سکے گا. لیکن اس کے مقابلے میں ہماری تہذیب یہ کہ مسلمان بیک وقت مادی ترقیات کے اونچے مقام پر بھی پہنچ سکتا ہے اور روحانیت ترقیات کے اونچے مقام پہ پہنچ سکتا ہے. ہمارا اسلام ہم کو یہ نہیں کہتا روحانیت پکڑو تو مادیت ہاتھ سے چلی جائے گی اور مادیت پکڑو تو روحانیت ہاتھ سے چلی جائے گی, نہیں. ہمارا اسلام یہ کہتا ہے یہ دونوں بے وقت ایک ساتھ چل سکتے ہیں. ان کے یہاں روحانی ترقی اگر ہے تو عورت سے دور رہنا ہے, زندگی کی جائز ضروریات سے دور رہنا ہے. ہمارے یہاں حکم یہاں تک ہے کہ صاحب تمہاری روحانی ترقی کامیاب ہو ہی نہیں سکتی جب تک تم اگر جوان ہو تو پہلے نکاح کرو, اگر جوان ہو تو پہلے نکاح کرو, ورنہ تمہاری روحانی ترقی میں رکاوٹیں آ سکتی ہیں. ہمارے یہاں تو یہاں تک کہا جاتا ہے, اگرچہ مسئلہ غلط ہے وہ, لیکن یہاں تک کہا جاتا ہے کہ اگر کسی امام کا نکاح نہ ہو تو وہ امام بن بھی سکے گا یا نہیں. امامت کرنا تو مذہبی کام ہے, اس مذہبی کام کے لیے نکاح کا کیا کام؟ ان کے یہاں بڑی خوبی کی بات ہے جو جتنا زیادہ وہ ہے نا وہ برہمچاری برہمچاریزم, تو اچھا جتنا زیادہ سنیاسی بنے گا اور زندگی سرگرمی سے دور رہے گا اتنا زیادہ بڑا بھرم, چاہے وہ رہ بھی سکے یا نہیں, فطرت کے خلاف ہے وہ سارا نظام. تو خیر ہمارا نظام جو ہے وہ کس بات ہے کہ ہماری تہذیب روحانیت اور مادیت دونوں ایک ساتھ چلتی ہے. ہم روحانی ترقی بہترین سے بہترین مقام پر پہنچ سکتے ہیں مادی ترقیات کے ساتھ. ہم بیک وقت کالج میں پڑھیں گے بھی, نمازیں پڑھیں گی, نماز پڑھنے کے ساتھ ہماری روحانی ترقی بھی ہوگی, جسمانی ترقی بھی ہوگی. اب ایک طرف سے یہ کہیں گے کہ صاحب آپ جم بھی جا سکتے ہیں اور اسلامی حدود کے مطابق آپ کھیل بھی سکتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ بہترین درجے کے نمازی بھی ہو سکتے ہیں, بہترین درجے کے روحانی ذکر کرنے والے بھی ہو سکتے ہیں. یہ اور یہ دونوں جمع ہو جائیں گے. مغرب میں یہ تصور ہی نہیں ہے. وہاں تو صاحب یا تو عورت کو نن بننا ہے تو زندگی ساری سرگرمیاں چھوڑ دی, اور یا پھر عورت کو ننگا ہو جانا ہے تو اس کو زندگی کے سرگرمیاں پانی ہے, یا اس انتہا پر پہنچنا ہے یا اس انتہا پر پہنچنا ہے. بیچ کا کوئی راستہ ان کے پاس نہیں ہے. جبکہ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اسلام جو ہے وہ دونوں چیزوں کو جمع کر کے دکھاتا ہے کہ آپ بیک وقت اپنے گھر میں رہ کر بھی روحانی بزرگ بن سکتے. روحانی بزرگ بننے کے معنی یہ نہیں کہ ہم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ بنے, وہ تو ممکن ہوتا, لیکن آج کے زمانے کا جو نمازی ہے, آج بلکہ نمازی کیا, آج کے زمانے کا وہ نوجوان جو آج کے مغرب زدہ ماحول یا کالج یا یونیورسٹی میں رہ کر کے یا بازار کے ماحول میں رہ کر کے یا دفتروں کے ماحول میں رہ کر کے اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے, اگر وہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کر رہا ہے, اور اگر شام کو اس کے دل میں احساس ہوتا ہے پتہ نہیں کتنے گناہ مجھ سے ہو گئے, کاش مجھ سے یہ گناہ نہ ہوتے, تو یہ آج کے زمانے کی ولیوں کی ٹیم میں شامل آئی ہے. کیونکہ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ ہمارے یہاں حدیث میں بحث آتی ہے تقویٰ کسے کہتے ہیں, کہتا ہے گناہ کبیرہ سے بچنا یہ تقویٰ کہلاتا ہے, اور اگر کوئی بچ نہیں پا رہا ہے تو بچنے کا ارادہ اور بچنے کی اپنی تمام تر کوشش. اگر یہ نوجوان لڑکا یہ سارے کام کر رہا ہے گناہ کبیرہ سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے, جہاں جہاں بچ پاتا ہے وہاں لازمن بچتا ہے, جہاں نہیں بچ پاتا ہے وہاں اس کو افسوس رہتا ہے میں کیوں مجھ سے یہ گناہ کبیرہ ہو گیا, تو تقویٰ کے خاص مقام پر یہ پہنچ چکا ہے. آئندہ اس مقام پر رہ پائے گا یا نہیں رہ پائے گا ہم نہیں کہہ سکتے, لیکن صورت حال اس وقت اس کی یہ ہے کہ ایک تقویٰ کے خاص مقام پر ہے. وہ ہے نا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سات آدمی جنت کے سائے کے نیچے ہوں گے, ان میں سے ایک وہ نوجوان جو محض اللہ کے خوف کی بنا پر برائیوں سے بچا رہا ہے, ورنہ اس کو کوئی رکاوٹ نہیں تھی, تو وہ نوجوان بھی تو ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا, فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالی شانہ کو ایک نوجوان کے گناہوں سے توبہ کرنے پر جتنی اللہ کو خوشی ہوتی ہے اتنے 100 بوڑھے آدمیوں کے توبہ کرنے پر خوشی نہیں ہوتی ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ دخل نرغے میں ہے ان خرابیوں کے. تو تیسرا نقطہ میں جو سمجھا رہا تھا وہ یہ سمجھا رہا تھا کہ اسلامی تہذیب روحانیت اور مادیت دونوں کو ساتھ لے کر کے چلتی ہے, اس میں کہیں بیلنس بگڑنے نہیں دیتی. اگر کوئی آدمی صرف روحانیت کو پکڑے اور مادیت کو چھوڑ دے تو اسلام سے باہر نکل گیا. وہ دونوں کا مطلب روحانیت اور اسلام, اسلام میں روحانیت نہیں ہے, اسلام میں راہبیزم نہیں ہے, اسلام میں سنیاسیزم نہیں ہے, اسلام میں روحانیت کم نہیں ہے. یعنی صاحب میں نکاح بھی نہیں کروں گا, صاحب میں کماؤں گا بھی نہیں, ملے گا تو کھاؤں گا, نہیں ملے گا تو پھرتا رہوں گا, یہ ہے روحانیت. اور اسلام خالص مادیت کا بھی سبق دکھاتا ہے کہ سب انسان مادی جانور بن جائے, بس کھاؤ پیو موج اڑاؤ مر جاؤ, یہ تو جانوروں کی زندگی ہے. تو تیسرا فرق جو اسلامی تہذیب اور مغربی تہذیب میں ہے وہ یہ کہ ہمارے یہاں بیلنس ہے, ان کے یہاں بیلنس نہیں ہے. اب اگر ہم اپنی تہذیب چھوڑ کر ان کی تہذیب اختیار کریں گے تو اس کے مطلب یہ ہوا یا تو ہم کو نن بننا ہے اگر مسلمان لڑکی ہوئی, اور یا پھر ہم کو راہب بننا ہے اگر مسلمان لڑکا ہوا, اور یا پھر ہم کو صرف مادی جانور بننا ہے جیسے یورپ کا, کیا صاحب اس کو دن میں کمانا ہے, رات کو شراب پی کر کے کہیں نالے میں گرنا ہے, یا کسی ہوٹل میں رات گزارنی ہے اور اسی بیچ میں نیند نہیں آ رہی ہے تو کہیں کلب میں گزارنا ہے, یا تھک کھا کر کے رات کے 2-3 بج جائیں گے تو صرف پھر ٹیبلٹس کھا کر کے سو جانا ہے, نیند آ گئی تو ٹھیک ہے, نہیں آ گئی تو کروڑے بدلتے رہے, اگلے دن پھر کام کرنا ہے, ہفتے میں 2-5 دن کام کرنا ہے, 2 دن چھٹیاں منانا. یہ ہے یورپ کی انسانوں کی زندگی کا کوئی خلاصہ. اور صاحب سال بھر میں جب کبھی چھٹیاں ہو جائیں گے تو اس سال کہاں ٹور کرنے جائیں گے, اور ساتھ میں کون ہوگا, اور وہ کون ہوگا, وہ کچھ دنوں کی دوستی ہوگی, اس کے بعد پھر وہ اس کا پیسہ کھائے گا, وہ اس کا پیسہ کھائے گا, بیچ میں یہ لڑائی ہو جائے گی, تو انہیں میرا زیادہ پیسہ کھایا. سب یہ اس سال ہم کو گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے کہاں جانا ہے, سوئٹزرلینڈ جانا ہے یا کشمیر جانا ہے یا فلاں جگہ جانا ہے یا کون سے گوا میں جانا ہے یا کون سے ساحل پر جانا, بس یہ سارے زندگی کا خلاصہ یہ. تو اسلام کو کیسے قبول کر سکتا ہے اس کو. چوتھا فرق جو اسلامی تہذیب اور مغربی تہذیب میں ہے وہ یہ, اسلام کی نظر میں انسان کی پیدائش کا اہم ترین مقصد ہے, اور مغرب کی تہذیب میں انسان کی پیدائش کا کوئی مقصد نہیں ہے, لا مقصد زندگی ہے. تقریباً آپ یہ مان لیں کہ جس طرح سے زمین سے نکلنے والی جھاڑی اس کا بظاہر کوئی مقصد نہیں ہے, کانٹے اگائی اور اس میں سے کانٹے اگے, کچھ دنوں تک تر و تازہ رہا, پھول بھی نکلے, پتے بھی نکلے, سرسل بھی ہو گیا, اس کے نیچے سایہ بھی آ گیا, لیکن مقصد اس کا کچھ نہیں, نہ یہ سایہ دینے والا درخت ہے, نہ یہ پھل دینے والا درخت ہے, نہ یہ لکڑی دینے والا درخت ہے. زیادہ آج کی سائنسی تحقیقات کے مطابق یہ آکسیجن نکالتا رہے گا, کاربن ڈائی آکسائڈ کھینچتا رہے گا, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکے گا. اور ہے یہ جھاڑی, ہمارے سادہ تصور کے مطابق جھاڑی کسی کام کی نہیں, اور اس کے واسطہ مقصد اس کا کیا ہوگا, مقصد کوئی نہیں. اس کے مقابلے میں جب ہم کوئی پودا لگائیں گے تو اس کا ایک مقصد ہوگا ہمارا, وہ مقصد کیا ہوگا, چاہے سایہ, چاہے پھل, چاہے لکڑی, چاہے پھول, کوئی بھی مقصد, لیکن مقصد سامنے ہوگا تب ہم یہ پودا لگائیں گے, چاہے ہم کیکر کا درخت کیوں نہ لگائیں, لیکن ہمارا ایک مقصد ہوگا. لیکن وہ انسان جس نے پودا لگایا اور کوئی مقصد نہیں, یہ تو ہمیں کہاں کام ہوا, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ ہاں اور کچھ نہیں تو کم سے کم آپ کا مقصد یہ تو ہوگا کہ ایور گرین ہے یہ, لیکن مقبول ایک مقصد ہے. مغربی تہذیب کے مطابق انسان کی پیدائش کا کوئی مقصد نہیں, پھر یہ بہتر سے بہتر کھائے, بہتر سے بہتر مادی ترقیات اپنائے, اور اس کے بعد مر گیا تو دفن کر دو یا زمین کے حوالے کر دو, آگے کوئی زندگی آنے والی نہیں ہے. تو بے مقصد انسان کی زندگی, بے مقصد. اور اس کے مقابلے میں اسلام کی نظر میں کائنات کی تخلیق کا مقصد انسان, اور انسان کی تخلیق کا مقصد کامل انسان بننا, اور یہ کامل انسان جب بن جاتا ہے تو وہ خدا کو راضی کر چکا ہوتا ہے. اسلام کی نظر میں تو انسان کی پیدائش کا اہم ترین مقصد ہے، اور مغرب کی نظر میں انسان کی پیدائش کا کوئی مقصد نہیں ہے، تو لہٰذا اسلام اور مغرب کیسے ایک ہو سکیں گے؟ لہٰذا مسلمان رہتے ہوئے مغرب پرست کیسے بن سکے گا؟ اور اگر کوئی آدمی مغرب تہذیب کا دل دادا ہو، تو اس مغربی تہذیب کا دل دادا ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اسلامی تہذیب کو کیسے اپنا سکے گا؟ ان دونوں میں تو فرق ہے. اور اگر کوئی کہتا ہے نہیں صاحب ہم مغرب اور اسلام دونوں کو ساتھ چلا رہے ہیں، تو وہ سمجھا ہی نہیں ہے مغرب کیا چیز ہے اور اسلام کیا چیز ہے، وہ سطحی ہے. وہ ساتھ میں کہتا زبان سے میں مسلمان بھی کہہ رہا ہوں اور ساتھ میں مغربی تہذیب بھی اپنا رہا ہوں، اسلام بھی اتنا ہی ناقص ہے، مغربی تہذیب اس کی ناقص ہے. وہ نہ مکمل مغربی تہذیب والا ہے نہ مکمل اسلام والا ہے، ادھر والا بھی ناقص ادھر ہے نا. وہ ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے کہ ہمارے دور کی خرابی میں سے ایک خرابی یہ بھی ہے کہ نہ کفر پکا ہے نہ اسلام پکا ہے، دونوں ہی کچے ہیں. یہ آج کے زمانے میں کافر اگر ہو تو ابو جہل جیسا نہیں، اور اگر مسلمان ہے تو بلال اور ابو بکر اور عمر جیسا نہیں. اقبال کا ایک شعر ہے، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی نہ وہ خم ہے زلف حیاض میں، مشرا مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، آئندہ کسی وقت یاد آئے گا میں اس وقت عرض کروں گا. لیکن بہرحال میں جو نقطہ اس وقت سمجھا رہا ہوں کہ اسلام اور مغرب دونوں ایک ہو ہی نہیں سکیں گے. اسلام بنیاد قائم کرتا ہے کہ صاحب مسلمانوں کی بنیاد ہے، انسان کی زندگی کا خاص مقصد ہے، وہ مقصد صرف کھانا صرف پینا اور صرف لطف اٹھانا صرف عیش اڑانا اور مر جانا یہ نہیں ہے. اور اگر اتنا ہی ہے تو یہ پھر ان جانوروں کی زندگی ہے، اور جانور زندگی بھی یہی ہے. جانور بھی کوشش کرتا ہے اچھے سے اچھا کھانا مل جائے. اب اس کا اچھے سے اچھا کھانا کیا ہے؟ گھاس کھانے والا جانور ادھر دیکھ رہا ہے یہ گھاس ہے، اس کے ساتھ میں سبزیاں ہیں، تو ظاہر ہے سبزی اس گھاس کے مقابلے زیادہ مزیدار ہے، تو وہ اپنی سی کوشش کرے گی اس سبزی کو کھانے کی، چاہے اس کو باڑ کراس کرنا پڑے، چاہے کسی کا دروازہ توڑنا پڑے، اور چاہے کسی کو نقصان پڑنا پڑے، اور اگر رسی بندی بھی ہوگی تو رسی توڑنی پڑے، کچھ بھی اسے کرنا پڑے وہ یہ کام کرے گا. اور تب تک وہ رسی وہ سبزیاں کھاتا رہے گا جب تک ڈنڈے ونڈے لگ کر کے پھر اس کے بعد باہر نکل آئے گا. بس یہی انسانوں کا حال ہے کہ صاحب آپ کماؤ، اس میں کسی کو سکنڈل کرنا پڑے، کسی کا فراڈ کرنا پڑے، رشوت دبانی پڑے، گورنمنٹ کا پیسہ ہڑا کرنا پڑے، لوگوں کو دھوکہ دینا پڑے، نقلی دوائیاں بیچنی پڑے، کچھ بھی کرنا پڑے کماؤ، اور کمانے کے بعد پھر اپنا پیٹ بھرو. اس پیٹ بھرنے میں نہ کمانے میں کوئی حد بندی ہے اور نہ خرچ کرنے میں کوئی حد بندی ہے. نہ کمانے کے بارے میں کوئی پوچھ ہوگی اور نہ خرچ کرنے کے بارے میں کوئی پوچھ ہوگی. یہ ہے سب مغرب، یہ ہے مغربی تہذیب کا گویا فلسفہ، اور یا اس کی ایک اہم ترین خصوصیت. اسلام تو قدم قدم پر رکاوٹ ڈالتا ہے. وہ تو کہتا ہے کہ نہیں صاحب، آپ پہلے طے کیجیے آپ کما رہے ہیں تو کیا کما رہے ہیں، کہاں سے کما رہے ہیں، آپ کی کمائی کسی دوسرے کو نقصان تو نہیں پہنچا رہی ہے؟ اگر آپ اپنی کمائی سے دوسرے کو نقصان پہنچا رہے تو کمائی آپ کے لیے حرام ہے، تو لگائی وہاں پابندی. آپ کیا کما رہے ہیں؟ آپ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ اپنا گھر تو بھر رہے ہیں لیکن ساری قوم کو مصیبت میں جھونک رہے ہیں. شراب کی فیکٹری چلانے والا شخص پوری قوم کو مصیبت میں جھونک رہا ہے اور اپنے جیب بھر رہا ہے، کیسا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک ایسی، یا براؤن شوگر بیچنے والا شخص اپنا گھر تو بھر رہا ہے لیکن ساری قوم کو تباہی کے راستے پہ ڈال رہا ہے. تو اسلام تو قدم قدم پہ بیان لگاتا ہے کہ صاحب یہ بھی نہیں کر سکتے، اس لیے حساب بتاؤ کہاں سے کما رہے ہو. ہے نا وہ حدیث نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن انسان اپنے ایک قدم بھی ہٹ نہیں سکے گا، پہلے سوال کا جواب دینا پڑے گا زندگی کہاں گزاری آپ نے. مغرب کہتا ہے جہاں مزہ ہے وہاں مزہ زندگی گزارو، اسلام کہتا ہے آپ کو زندگی کے ایک ایک کام کا حساب دینا پڑے گا. آپ کی زندگی بے قیمت نہیں ہے، آپ کی زندگی تو قیمتی ہے، آپ کو ایک ایک لمحے کا جواب دینا پڑے گا کیونکہ ایک لمحہ آپ کے پاس قیمتی ہے. کتنا قیمتی؟ فرمانا نبی علیہ السلام نے جب بندہ ایک سبحان اللہ کہتا ہے تو جنت میں درخت لگتا ہے، جب بندہ چوتھا کلمہ پڑھتا ہے تو آسمان سے لے کر زمین تک نیکیوں سے بھر جاتا ہے. اور جب مسلمان سوچتا ہے میرے ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے سے اتنا یہ بھر جائے گا نیکیوں سے، اور اس کے مقابلے میں حضور نے کیا فرمایا، بندہ زبان سے ایک جملہ بولتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ معمولی جملہ ہے، حالانکہ یہ جملہ اس کو اللہ کا محبوب بنا چکا ہوتا ہے. اور کبھی بندہ ایک ایسا جملہ بولتا ہے جس کا سمجھتا ہے معمولی ہے، حالانکہ وہ جہنم کے نچلے طبقے میں پہنچا چکا ہوتا ہے. ایک جملہ اتنا طاقتور ہے اور اتنا مؤثر ہے یا اتنا نقصان دہ ہے. تو ہماری ایک بات انتہائی خطرناک، ایک ایک ایکشن انتہائی قیمتی، زندگی بے انتہا زیادہ قیمتی ہے، بے انتہا زیادہ قیمتی. انسان کے پاس سب سے قیمتی چیز وقت، اور سب سے زیادہ بے قدری کا استعمال انسان وقت کا کرتا ہے. اور آپ یہ سمجھتا ہے کہ میں سب سے زیادہ قیمتی چیز وقت کو برباد کر رہا ہوں. یہ نا آج کے زمانے کی جو تفریحات ہیں، ان تفریحات میں ٹی وی ہے، ٹی وی کا ایک عمومی نقصان یہ ہے کہ ساری قوم کا وقت ختم کر کے رکھ دیا اس نے، ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا. خصوصاً نئی نسل جو پڑھنے لکھنے والے ہیں ان کا وقت اس طرح سے وہ برباد کر رہا ہے، اس طرح سے تباہ کر رہا ہے، اور نفع کچھ نہیں، صرف وقتی خوشی، وقتی تفریح، مزہ آ گیا، اور سب کچھ نہ دیکھے کیا کیا ہوا، اور اس کے بعد پھر آدمی وہی تصورات لے کر کے سوتا ہے، وہی تصورات لے کر کے اٹھے گا، اس میں جو خطرناک ترین ایکشن اس کے ذہن میں بیٹھ چکا ہوگا بس وہی ذہن میں گونجتا رہے گا، اور جو بہت زیادہ دلکش قسم کا گانا وہاں سنا ہوگا وہ کانوں کے راستے دل پر جم چکا ہوگا، وہی زبان پر گنگناتا ہوگا، آدمی سو جائے گا صبح اٹھ کر، یہی تو وقت اس نے برباد کر دیا۔ خیر، جو میں نقطہ سمجھا رہا تھا، مغرب اور اسلام میں فرق، پہلا اسلامی تہذیب خدا کے تصور پر کی بنیاد پر قائم ہے، مذہب کی بنیاد پر قائم ہے، اور ان کی تہذیب لا مذہب کی بنیاد پر قائم ہے۔ اسلامی تہذیب حیا کی بنیاد پر قائم ہے، اور ان کی تہذیب لا بے حیائی کی بنیاد پر قائم ہے۔ اسلامی تہذیب مادیت اور روحانیت دونوں کو جمع کر کے ساتھ چلاتی ہے، ان کی تہذیب مادیت پکڑتی ہے تو روحانیت ہاتھ سے نکل جاتی ہے، اور روحانیت پکڑتے ہیں تو مادیت ہاتھ سے نکل جاتی ہے، وہ دونوں کو جمع نہیں کر سکتے ہیں، اور ہمارا یہ معاملہ نہیں ہے۔ اور تیسرا، چوتھا، ہم اسلامی تہذیب یہ بتاتی ہے کہ تمہاری زندگی کا ایک اہم ترین مقصد تو تم بے فائدہ پیدا نہیں کیا گیا، اور مغربی تہذیب کے مطابق انسان بے فائدہ کا کوئی مقصد نہیں، صرف اس کا مقصد یہ ہے کھاؤ پیو مزے اڑاؤ، اور اس مزے اڑانے کے لیے کوئی پابندی نہیں، کوئی بین نہیں، کوئی جائز ناجائز نہیں، کوئی خیر و شر نہیں۔ اور ایک فرق، اسلامی تہذیب خیر اور شر، اچھے اور برے کی بنیاد پر قائم ہے۔ اسلام کسی چیز کو خیر قرار دے گا پہلے، پھر کہے گا اس کو اپناؤ، کسی چیز کو شر قرار دے گا پھر کہے گا اس سے بچو۔ جس چیز کو خیر قرار دے دیا اس میں ہو سکتا ہے انسان کو سمجھ میں آئے اس میں بہتری ہے، اور جس چیز کو اس نے برا قرار دیا ایسا ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا اس میں کیا شر ہے، لیکن بہرحال اسلام پہلے تقسیم کر دیتا ہے، اور اس خیر کے اپنانے کے لیے اسلام کیا کرتا ہے، آخرت کے نفع دکھاتا ہے، خدا کے رحم کا فائدہ سناتا ہے، آخرت کے عذاب سے ڈراتا ہے، اور کہتا ہے اس خیر کو تم انجام دو، اور اگر نہیں دو گے تو آخرت میں یوں ہوگا، تمہاری زندگی میں بے برکتی یوں آئے گی، خدا ایسے ناراض ہو جائے گا، لوگوں کی نظروں میں یوں ہوگا، خدا کی رحمت سے دور ہو جاؤ گے، یہ اس لہٰذا خیر کو اپناؤ۔ اور جس چیز کو اسلام شر قرار دیتا ہے، اس کے بارے میں اسلام کہتا ہے اس کے نزدیک مت جاؤ، خدا تم سے ناراض ہو جائے گا، تمہاری زندگی میں عذاب آ جائے گا، تمہاری زندگی بے برکتی ہو جائے گی، تم کو ایسے ہی تمہارے گھر کے لوگ تم کو نقصان پہنچائیں گے، تمہارے وہ لوگ تمہارے دشمن بن جائیں گے جو دشمن ہو ہی نہیں سکتے تھے، اور آخرت میں تم کو سزا لگے گی۔ یہ سارا ڈر جمع کر کے پھر اسلام کہتا ہے اس شر سے بچو۔ تو اسلام کیا کرتا ہے، خیر اور شر کا فلسفہ پہلے کھڑا کرتا ہے، اور ایک کچھ چیزوں کو خیر قرار دیتا ہے اس کا حکم دیتا ہے، کچھ چیزوں کو شر قرار دیتا ہے اس کا حکم دیتا ہے، اور شر کی بنیاد اسلام کے پاس موجود ہیں، کبھی کبھی سمجھ میں آتی ہیں، کبھی سمجھ میں نہیں آتی ہیں۔ اور لیکن اس کے مقابلے مغرب، ان کے ہاں کوئی فلسفہ ہی نہیں، جس چیز کو وہ خیر مانے کہ صاحب یہ خیر اس لیے ہے کیونکہ مجھے نفع پہنچ رہا ہے اس سے، اس لیے خیر ہے، اور یہ غلط ہے کیوں، کیونکہ صاحب یہ مجھے سوٹ نہیں کر رہا ہے۔ تو ان کے ہاں خیر و شر کا باقاعدہ کوئی فلسفہ ہی نہیں ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ میں جس چیز کو خیر سمجھ رہا ہوں آپ کی نظر میں وہ شر ہو، اور ایسا ہو سکتا ہے کہ جس چیز کو میں شر سمجھ رہا ہوں آپ کی نظر میں وہ خیر ہو۔ یہ جو سوچ ہے، اسی سوچ کا نتیجہ تو ہے کہ مغرب میں کیا کہتے ہیں، ایک زمانہ تھا مغربی قومیں کہتی تھی کہ صاحب انسانوں کو عورت کے نزدیک بھی نہیں جانا چاہیے، سائے اگر عورت کا پڑ جائے تو تباہ ہو گئے، ایک دور وہ تھا۔ پھر ایک دور یہ آیا کہ صاحب نکاح کوئی چیز ہی نہیں ہے، دوسری انتہا یہاں۔ پھر دور وہاں پہنچا کہ صاحب اب کیا کہ وہاں گیزم شروع ہو گیا کہ مردوں کو اجازت ہے، وہ مردوں کے ساتھ بھی نکاح کر سکتے ہیں، اب وہ پتہ نہیں اس میں سے دوہا کون ہوتا ہوگا، دلہن کون سی ہوتی ہوگی، لیکن مردوں کو اجازت دے دے گی عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کی، یہ مردوں کو عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کی، شراب پینے کے ساتھ ہم اس میں کیسے بین لگائیں گے، یہ پرائیویٹ معاملہ ہے، کیسے بین لگائیں گے ہم، وہاں کبھی یہی ہے، ان کے پاس بین لگانے کے لیے کوئی بنیاد نہیں، ہمارے پاس بین لگانے کے لیے بنیاد ہے، کیا بنیاد ہے، ہم کہیں گے صاحب خدا نے منع کیا، ختم۔ جیسے سعادت مند بیٹا وہ یہ کہے گا ابا جان نے مجھے منع کیا، مجھے نہیں اس سے غرض ہے کہ ابا جان نے کیوں مجھے منع کیا، ابا جان نے مجھے منع کیا میں نہیں کروں گا، ختم، آگے مجھے اور کوئی فلسفہ نہیں چاہیے، آگے مجھے کوئی لاجک اس کے لیے ضرورت نہیں، ابا جان نے منع کیا، ختم مسئلہ۔ اسی طرح سے ایک مسلمان کہے گا صاحب میرے خدا نے مجھے منع کیا، ختم۔ جیسے ایک حکومت کا وفادار ملازم کہے گا صاحب گورنمنٹ کا رول یہ ہے، رول کے خلاف نہیں کر سکتا میں جا کر اسے کہوں گا پہلے مجھے رول کے لاجک بتائیے، صاحب میں تو نہیں بتا سکتا، نہ میری یہ ڈیوٹی ہے، یہ تو کہیں لا کالج میں جا کر کے ممکن ہے سمجھ میں آ جائے گا آپ کو، باقی میری یہ ڈیوٹی نہیں ہے کہ میں آپ کو اس قانون کی روح بتاؤں، اس قانون کا فلسفہ سمجھاؤں، اس قانون پر آپ کو اعتراضات ہوں اعتراضات میں دور کروں، اس کے بعد آپ تیار ہو جائیں گے صاحب آپ مجھے قانون مانو گا نہیں،
اگر آپ ایک ملک کے وفادار شہری ہیں تو آپ کی ذمہ داری آپ یہ کہیں گے تو ملک کا قانون ہے تو میرے سر آنکھوں پر. بس ٹھیک اسی طرح سے گویا اسلام خیر و شر کا فلسفہ قائم کرتا ہے اور بنیاد بناتا ہے کہ دیکھیے صاحب آپ نے ہم کو مانا ہے, ایک انسان تو نے مجھے خدا مانا ہے, میں تیرا مالک ہوں, میں تیرا خالق ہوں, جس چیز سے میں مانا کر رہا ہوں تجھے اسے رکنا ہوگا, اور نہیں رکے گا تو میں آگے سزا دینے والا ہوں اور سزا کے لیے مجھے طاقت اتنی ہے, اور اگر رک جائے گا اور باوجود ہے کہ تو رکنا نہیں چاہتا ہے اور تجھے شوق ہے میں یہ کام کروں مگر صرف میرے ڈر کی وجہ سے تو رک رہا ہے تو میں آگے تجھے اتنے بڑے انعامات دیتا رہوں گا. باقاعدہ پورا فلسفہ ہے, مغرب کے پاس کوئی فلسفہ نہیں. اسی وجہ سے کبھی ان کے قانون کچھ ہوتے ہیں کبھی کچھ ہوتے ہیں. جس قانون کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے وہ قانون ان کے یہاں ترقی کی علامت تک بن گیا. نکاح اب کوئی چیز نہیں ہے آج کل, مطلب یہاں واقع وہاں سوال پوچھا جاتا ہے آج کل آپ کس کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں, کہ فلاں فلاں لیڈی کے ساتھ. کب سے؟ کہا ہو گئے ایک ہفتہ, اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوئی, کیا وہ آج کل کہاں ہے؟ کہنا کہ صاحب اس کے ساتھ میری انبن ہو گئی اور اب میں فلاں کے ساتھ وقت گزار رہا ہوں. تو کتنے دن سال ہر سال تک ایک مرد اور عورت زندگی ساتھ میں گزارتے رہیں گے اور وہ دونوں قانونی بیوی بننا نہیں چاہتے, قانونی نیا بیوی نہیں بننا چاہتے کیونکہ اس وقت اڑچنیں آئیں گی. اب یہ دونوں ہر قسم کے تعلقات اپنے قائم کر فی الحال ایک دوسرے کو جانچ رہے ہیں اور جانچتے جانچتے اگر ان کو انبن ہو گئے کہ تمہارا راستہ الگ ہے ہمارا راستہ الگ ہے اور سب ٹھیک ہے. ماں باپ کوئی چیز نہیں ہے, اس لیے کہتے ہیں نا وہاں خاندانی سسٹم ختم ہو چکا ہے, وہاں کسی ماں باپ کو امید نہیں ہے کہ یہ نسل کل کو ہماری بات مانے گی. نہیں, بچہ جو ہی بالغ ہو گیا یعنی شور والا ہو گیا وہ خود کمانے کا قابل ہو گیا کہ صاحب آپ الگ ہیں ہم الگ ہیں. وہ سال ہر سال میں کبھی جیسے کسی دوست کو فون وون کرے گا ان کو بھی فون کر کے کہے گا کیا حال ہے ٹھیک صاحب ہیلو ڈیڈی بس اتنا ہی آگے کچھ نہیں. اور اگر کوئی زیادہ ہی وہ ہوا تو بڑی بڑی ہمت کرے گا اتنی کہ ان کو وہ جو ہے وہ بوڑھوں کے گھر ان بوڑھوں کے گھر میں لے جا کر کے پہنچے گا اور کبھی کرسمس کے موقع پر یا کسی دوسرے خوشی کے موقع پر یا برتھ ڈے کے موقع پر ان کو لے جا کر کچھ وہ کیک ویک پہنچا کر کے دے گا کہ صاحب آج میرا برتھ ڈے اس لیے میں آپ کو ملنے کے لیے آ گیا, اس کے علاوہ کچھ کرنے کو تیار نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پیچھے کو کہ صاحب مجھے بوڑھوں کی خدمت کرنے سے ملے گا کیا, جب مجھے کوئی ملنے والا نہیں کیوں کروں گا خدمت ان کی. سیدھی بات ہے جب انسان خدا کے قانون سے باہر نکل گیا تو اس کے بعد اس کے سوال صحیح ہے. تو اس کے مقابلے میں ہمارا خیر و شر کا پورا فلسفہ ہمارے سامنے قائم ہے, اس فلسفے سے باہر ہم نکل نہیں سکتے ہیں تو اسلام و مغرب ایک کیسے ہو جائے گا. اس طرح سے چند منٹوں میں یہ جو چند فرق میں نے دکھا دیے اسلام اور مغرب کبھی ایک ہو ہی نہیں سکتا صاحب, ایک ہو ہی نہیں سکتا. اب ہماری پوزیشن کیا ہے؟ ہماری پوزیشن یا تو ہم اس حال میں ہیں کہ ہم مغربی فلسفے کے سامنے گھٹنے ٹیک رہے ہیں, یا ہماری پوزیشن یہ ہے یہ ہونی چاہیے تھی کہ ہم مغرب کو بتائیں کہ تم تباہی کی طرف جا رہے ہو, تمہاری تہذیب اچھا تمہاں مغرب کی جو مادی ترقیات ہیں سائنسی اور ٹیکنالوجی کی ترقیات ہیں اس نے ساری دنیا کے انسانوں کو وہ آرام پہنچایا, وہ راحتیں پہنچائی جس آرام اور راحت کا پچھلی قومیں سوچ بھی نہیں سکتی تھی. یہ سڑکیں, یہ گاڑیاں, یہ مواصلات کا نظام اور یہ جدید ٹیکنالوجی کی بنی ہوئی نت نئی چیزیں پچھلی قومیں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی, یہ سب مغربی سائنسی ایجادات کی انتہائی حیرت انگیز ترقیات ہیں. لیکن یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کسی ایک قوم کی مادی ترقی ایک الگ چپٹر ہے اور اس قوم کی تہذیب کا برا ہونا اور اس قوم کا حیوانیت کی طرف دوڑنا ایک الگ چیز ہے. مسلمان غلطی کر جاتے ہیں کیا ایک جب وہ دیکھتے ہیں کہ دیکھا مغربی قومیں کہاں پہنچ گئے. ہمارے مولوی اب بھی کہتے ہیں صاحب وضو ایسا کرنا چاہیے, روزہ ایسا رکھنا چاہیے, یہ روزہ اور وضو اب بھی ختم نہیں ہوا, مغرب کہاں پہنچ گیا. ٹھیک, مغربی مادی ترقیات بتا کر کے ان کے کلچر کو اپنانے کی ترغیب دینا یہ دراصل بھگولتا ہے, یہ دھوکہ دینا ہے. آپ ان کی مادی ترقیات بتا کر کے ان کی مادی ترقیات اپنانے کی دعوت دیں اس میں کوئی حرج نہیں, لیکن ایک آدمی جب یہ کہتا ہے کہ صاحب مغربی قوموں کا کلچر اپناؤ, ان کی بے حیائی والی تہذیب اپناؤ, ان کے بے حیا والا لباس اختیار کرو اور اسی کو سمجھو تم وہی ترقی ہے تو یہ دھوکہ ہے اور اس سنگین قسم کا مجرمانہ دھوکہ جو ساری قوم کو دیا جاتا ہے. بڑے فخر کے مطلب یہ ہے نا, ایک دفتر میں ایک مسلمان افسر جو ادھر سے ادھر سے کبھی تو موقع آتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے آپ کو معلوم ہے میں کون ہوں؟ جی میں سید ہوں. تو بہت اچھا, تو مسلمان ملازم کہتے ہیں یہ سید ہے صاحب, یہ وہ پیر صاحب, پیر زادہ. ٹھیک, گویا سید ہونے کا کریڈٹ بھی لے رہا ہے. یہی افسر کل کو ایک مسلمان ملازم سے کہتا ہے ذرا ڈسپلن کے ساتھ آیا کرو، کیا رکھی ہے یا داڑھی واڑی؟ ٹھیک، یہ بیچارہ اس کے سامنے جھک جاتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے، ارے کل تو آپ سید ہونے کا کریڈٹ لے رہے تھے، آج کی داڑھی صاف کرا رہے ہیں، کیسا ڈسپلن کے ساتھ آیا؟ گویا اس نے یہ سمجھا کہ مغربی تہذیب میں جو لباس ہے اسی کا نام ڈسپلن، اور اسے ہٹ کر کے جو لباس ہے اس کا نام ہے ڈسپلن۔ تو گویا ہمارا مسلمان ملازم، ہمارا مسلمان افسر مغربی علوم پڑھ کر کے، وہ مغربی علوم اس کے پاس آئے یا نہیں آئے؟ صورتحال بیچارے کی یہ ہے کہ افسر ہونے کے باوجود اس کا ابھی انگریزی میں صحیح نہیں ہے، چاہے وہی ملازم جس کی بات ہو رہی ہے، اسی ملازم ان کو مجھ سے ملے تو میں نے کہا ان کو تم یہ پوائنٹ لکھ کر بھیجو افسر صاحب کو، نمبر ایک آپ مجھے کہہ رہے ہیں لباس اتار دو، اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ داڑھی صاف کر دو، مجھے آپ بتائیں پہلے سروس رول کے مطابق مسلمان کا لباس کیسا ہونا چاہیے، سروس رول کے مطابق بتائیے۔ ظاہر ہے سروس رول میں کہیں نہیں لکھا ہے مسلمان کا لباس کیسا، ملازم کا لباس کیسا ہونا چاہیے۔ نمبر دو، اگر میں یہ لباس پہن کر آتا ہوں، اگر یہ انڈسپلن ہے، تو ہمارا وزیر اعظم جو اس وقت ہے وہ دھوتی پہن کر پارلیمنٹ میں آتا ہے، اس وقت کا وزیر اعظم دھوتی پہن کر ہی آتا تھا، آج کا وزیر اعظم تو پگڑی باندھ کر آتا ہے۔ خیر، تو اب اگر اس کی وہ انڈسپلن نہیں تو میرا انڈسپلن کیوں ہو گیا؟ نمبر تین، اور نمبر کے ساتھ دیکھیے، دنیا کی مشہور شخصیات افلاطون، ارسطو، ارسطاٹل سے کہتے ہیں، ارسطو، کارل مارکس، لینن، ٹالسٹائی، یہ سب اگر آپ کے یہاں پہنچ جائیں تو کیا آپ ان کو کہیں گے داڑھی صاف کر دو؟ ایک نام اور جوڑ دیجیے، سر سید احمد خان۔ ظاہر ہے ان سے بڑا انٹلیکچوئل ورلڈ میں سب کے سب ٹاپ کلاس ہو گئے، تو کہہ سکیں گے آپ ان کو؟ اگر ان کو نہیں کہہ سکتے تو مجھے کیوں کہہ رہے ہیں؟ تصور ہوتا کیا ہے، میں جو نقطہ سمجھ وہ یہ کہ ہماری پوزیشن کیا ہے، یا تو ہم مغربی تہذیب کا مقابلہ کریں، اور یا پھر مغربی تہذیب کے ہم نمائندہ بن جائیں۔ بدقسمت یہ ہے کہ اس وقت کا مسلمان مقابلہ کجا کر رہا، وہ تو نمائندہ بن گیا ہے اس کا، اور وہ نہیں سمجھ رہا ہے کہ میں کس چیز کی دعوت دے رہا ہوں۔ دعوت دینی چاہیے مجھے ترقی کی، یقینا ترقی کی دعوت دیں، آپ بچوں کو بتائیں زیادہ سے زیادہ محنت سے پڑھو، آپ بچوں کو بتا سکتے ہیں بہترین ڈاکٹر بنو، آپ بچوں کو بتا سکتے ہیں کہ صاحب بہترین انجینئر بنو، ضرور بتایا جا سکتا ہے کہ صاحب شاندار سائنٹسٹ بنو، مگر یہ کہ صاحب اپنا اپنا کلچر ختم کر دو، مغربی فکر اپناؤ، مغربی تہذیب اپناؤ، اور اسلام کی بنیادی اصولوں کا مذاق اڑاؤ۔ اگر کچھ یہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں، یہ کیا چیز نکالی جا رہی ہے مسلمانوں کی جڑ سے؟ وہ کیا کہ صاحب مسلمانوں کی فکر ختم ہو جائے، اسی طرح سے اسلامی تہذیب مٹ جائے گی، اسلامی تہذیب ختم ہو جائے گی، اور مغربی تہذیب غالب ہو جائے گی، اور مغربی تہذیب غالب ہو جائے گی تو اس کا نتیجہ کہ انسان کو جانتا ہوگا کوئی فرق باقی نہیں۔ یہ چند پہلو میں نے اس وقت عرض کیے، آئندہ انشاءاللہ کبھی زندگی رہی پھر اس موضوع پر متعلق کچھ دوسرے پہلو میں عرض کروں گا۔ امید ہے کہ اس وقت یہ چند پہلو آپ کے ذہنوں میں رہے ہوں گے، اب اگر یہ ذہنوں میں پہلو آپ کے رہیں گے تو آپ کو واضح تصور رہنا چاہیے کہ ہم اور مغرب ایک ہو ہی نہیں سکتے۔ اصولی طور پر ایک مسلمان اس بات کا ذمہ دار ہے کہ وہ دنیا کی قوموں کو بتائیں کہ تم سب کا راستہ غلط ہے، تمہاری ترقیات تمہیں مبارک، تمہارا بہترین حکومتوں کا نظام بہت، تمہارا عسکری اور فوجی نظام بھی سب سے بہتر، اور اس میں ہم مقابلہ تمہارا کر نہیں سکتے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ مسلمان ممالک مسلم ورلڈ یورپ کا عسکری میدان میں مقابلہ نہیں کر سکتا، اور کرنا بھی نہیں چاہیے اسے، اس لیے کہ اس کے پاس وسائل نہیں ہے یا ہمت نہیں ہے، لیکن کم سے کم اس کے پاس جو حق ہے وہ تو بتا سکتا ہے کہ تمہارے پاس وہ چیز بھی ہے یہ چیز بھی ہے، لیکن یہ حق صرف ہمارے پاس ہے یہ تم لے سکتے ہو۔ بلکہ ایک مسلمان دائی وہ تو یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ یورپ کے لوگوں کو یا وہ غیر مسلم قوموں کو بتائیں، اے لوگوں تمہاری امانت ہمارے پاس ہے، اور اتنی عمدہ امانت ہے کہ ہم نے خود اس امانت کے ساتھ خیانت کی ہے، لیکن کم سے کم اگر تم اس امانت کو اپناؤ گے تو ہم سے زیادہ بہتر انسان بنو گے۔ چنانچہ مجھے یاد ہے ایک عرب دائی، ایک عرب کا جو ساری دنیا میں دعوت کا کام کرتے ہیں اور ساری دنیا کے غیر مسلم فورموں میں جا کر کے اسلام کے دعوت دیتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں جانتا ہوں اس شخص کو جس نے اپنے گھر میں ایک سال پہلے وہ دنیا کے سب سے ٹاپ کلاس سنگروں کو بلا کر کے ان کو دعوتیں کھلاتا تھا اور پھر ان کے پروگرام کرتا تھا ایک سال پہلے، اور اس وقت صورتحال اس کی یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں اسلام قبول کر کے اسلامی لباس پہن کر کے اور اپنے بچوں کو کہتا ہے کہ اس گھر میں انگریزی اور جرمن نہیں بولی جائے گی، اس گھر میں عربی بولی جائے گی، ہم عربی بولیں گے تاکہ کچھ دن بعد ہم قرآن کو سمجھ سکیں۔ یعنی ابھی چند دنوں پہلے میں نے انہوں نے خود مجھ سے اعلان کیا کہ صاحب میں جانتا ہوں اس گھر کو کہ ایک سال پہلے وہ دنیا کے ٹاپ کلاس سنگروں کو اور دنیا کے ٹاپ کلاس ناچنے اور ڈانسروں کو بلاتا تھا اور ان کے پروگرام کراتا تھا, اور اس وقت وہ اپنے گھر کے بچوں کو کہتا ہے اسلامی لباس پہنیں گے, اسلامی کلچر اپنائیں گے اور اسلامی زبان اختیار کریں گے, ہم جلدی سے جلدی عربی بولنا شروع کریں گے تاکہ ہم جلدی سے جلدی قرآن کو سمجھ سکیں. تو مسلمان کے اصل پرسن تو یہ تھے کہ دنیا کے قوموں تمہارے پاس حکومتیں بھی ہیں, فوجی طاقتیں بھی ہیں, تہذیب بھی ہے, یہ بھی ہے, سائنسی ترقیات بھی ہیں, ایک چیز تمہارے پاس نہیں ہے, وہ ہے حق, اور وہ ہمارے پاس ہے, اور وہی حق ہے, اسی کو ہم اسلامی تہذیب کہتے ہیں. تو اسلامی تہذیب اور مغربی تہذیب میں چند بنیادی خطوط میں فرق یہ ہے, اور مسلمان اس تہذیب کو دنیا کے سامنے صحیح طور پر پیش کرنے کے ذمہ دار ہیں. اگر مسلمان اس ذمہ داری کو پورا کرتے ہیں تو اسلام کی کہتے ہیں نا وہ جو تمہارے دشمن ہیں اگر تم انہیں بتاؤ کہ تمہارے پاس کیا حق ہے اور وہ تمہارا حق قبول کر لے تو تم کو اپنا محسن مان لے گا, اور اگر تم نے اس کو حق نہیں بتایا اور اس کے نتیجے میں اس کا حق دبائے بیٹھے تو تمہارا دشمن کا دشمن ہی رہے گا, اور نہ صرف ہی کہ دشمن رہے گا بلکہ وہ ہے نا ابھی اس وقت جو وہ صدر ہیں, اس صدر کے جو والد تھے اس نے کیا کہا تھا, کہنے کا صاحب سرخ رنگ کو تو ہم مٹا چکے ہیں, سبز رنگ کو مٹانا اگلا ہمارا قدم ہے. پتہ نہیں آپ سمجھتے ہوں گے اس جملے کو یا نہیں, سرخ رنگ کو تو ہم مٹا چکے ہیں, اگلا سبز رنگ کا مرحلہ ہے, یہ دوسرا ہمارا قدم ہوگا. اس کے بعد یہ تصادم نہیں ہے تہذیبوں کا, تو اور کیا ہے یہ سرخ رنگ مطلب سوویت روس. وقت چونکہ کم ہے اس لیے میں اس گفتگو کا یہ روکتا ہوں, انشاءاللہ پھر کبھی آئے زندگی رہی موقع ہوا تو انشاءاللہ اس موضوع پر یا اس طرح کے دوسرے موضوع پر پھر گفتگو کریں گے. اس وقت آپ حضرات کے یہ کچھ سوالات ہیں اور پھر انشاءاللہ اصل کی نماز پڑھیں گے. کیا ہم صوفیانہ موسیقی نے چھکر سن سکتے ہیں یا نہیں؟ موسیقی صرف موسیقی ہوتی ہے, اس کے یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ یوں کہیں گے صاحب کیا ہم اسلامی شراب پی سکتے ہیں یا نہیں. صاحب موسیقی تو موسیقی ہے, وہ چاہے صوفیانہ ہو اور چاہے اسلامی موسیقی ہو, کہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی یہ کہتا ہے صوفیانہ موسیقی, دوسرا کہتا ہے اسلامی قوالی, تو موسیقی بہرحال موسیقی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب موسیقی کو حرام کر دیا تو اس کو کوئی حلال کرنے والا نہیں ہے. اور جن صوفیہ کی طرف یہ بات منسوب ہے کہ فلاں صوفی موسیقی سنتے تھے, فلاں یہ کام کرتے تھے, تو صاحب سنیے, اگر سارا میڈیکل ہم کو یہ بتا رہا ہے کہ شراب بہت زیادہ نقصان پہنچانے والی ہے, اور ساتھ میں ہم نے سنا ہماری ریاست کے چند ٹاپ کلاس ڈاکٹر شراب پیتے ہیں, تو قانون ہمارے لیے کون سا ہوگا؟ ظاہر ہے ڈاکٹروں کا شراب پینا ہمارے لیے قانون نہیں ہے, ہمارے لیے قانون وہی جو میڈیکل بتا رہا ہے. تو ٹھیک اسی طرح سے اسلام جو بتا رہا ہے موسیقی موسیقی ہے. اس کے بعد اگر کسی اہم ترین شخصیت نے موسیقی سنی ہے, واللہ عالم سنی بھی ہے یا نہیں, خواجہ کوئی دن اجمیری نے موسیقی سنی ہے, خواجہ حبیب اللہ نوشہری موسیقی سنتے تھے, یہ کہا جاتا ہے واللہ عالم. اور اسی طرح سے دراصل ہوتا ہے نا انسانوں کی خاصیت یہ رہی ہے, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بطور پیشنگوئی کو بیان بھی فرمایا ہے کہ میرے دین میں ہر دور کے اندر بے دینی کو دین کا رنگ بنا کر کے پیش کیا جائے گا, ہوگی بے دینی. موسیقی بارہ موسیقی ہے, وہ اسلامی ہو یا تصوف کی ہو یا کوئی بھی موسیقی ہو, یہ ناجائز ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا میں دنیا میں مضامیر ختم کرنے کے لیے آیا ہوں, مضامیر ختم کرنے کے لیے. اس سلسلے میں آپ اگر تعلیم یافتہ ہیں یا نئے پڑھنے لکھنے والے ہیں, اسلام اور موسیقی کتاب کا نام ہے, یہ اس کا مطالعہ کرنا چاہیے. اسلام اور موسیقی کتاب کا نام ہے, لکھنے والے کا نام ہے مولانا مفتی شفیع صاحب, اردو میں بھی ہے عربی میں بھی ہے, مجھے نہیں معلوم انگریزی میں ترجمہ اس کا شائع ہو چکا ہے یا نہیں, ترجمہ چند سال پہلے ہو رہا تھا, واللہ عالم شائع ہو چکا ہے یا نہیں. اس کتاب کو پڑھیں گے تو آپ کے سارے اشکالات دور ہو جائیں گے. جو امام صاحب تنخواہ پر ہے نماز پڑھانے کے بعد کیا وہ اپنی نماز پھر سے دہرائے یا نہیں؟ تنخواہ دے کر کے نماز پڑھانا جائز ہے, تنخواہ دے کر کے نماز پڑھانا جائز ہے, اور تنخواہ لے کر جو نماز پڑھائی گئی اس کے بعد پھر اس امام کو اپنی نماز لوٹانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور اگر خدا نہ خواستہ کسی کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ وہ اپنی نماز لوٹائے گا تو اس کے معنی ہے کہ پہلی والی نماز درست نہیں ہوئی, اور جب پہلی والی نماز درست نہیں ہوئی تو مقتدی کو کیسے صحیح ہو جائے گی جب امام ہی کی صحیح نہیں ہے؟ اس لیے یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ امام کو اپنی نمازیں دوبارہ دہرانی چاہیے یا نہیں. اصل میں تو اسلامی ضابطہ یہ تھا کہ امام تنخواہ نہیں لے گا, امام تنخواہ دیے بغیر نماز پڑھائے گا, مگر اس کو کھانا پینا بھی تو ہے, وہ کھائے گا کہاں سے؟ اصل میں مملکت اسلامیہ کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ عوام کو امام فراہم کرتے تھے, مملکت اسلامیہ کی ذمہ داری کہ مسلمانوں کو مسجد بنا کر دے، مسجد کے تمام ضروریات پوری کرے، مسلمانوں کو قبرستان فراہم کرے اور مسلمانوں کو امام بھی فراہم کرے، جیسے آج کے زمانے کی حکومت ڈاک خانے کا نظام فراہم کرتی ہے، سکولوں کا نظام فراہم کرتی ہے. یہ الگ بات ہے وہ سکولوں کا ان کا نظام جو ہے وہ لبے دم ہے، دم توڑنے والا ہے، لیکن اصولی طور پر ذمہ داری انہی کی تھی کہ صاحب سارا نظام فراہم کریں. اسی طرح سے اسلامی مملکت کی ذمہ داری تھی کہ وہ مسلمانوں کو امام بھی مہیا کریں، مفتی مہیا کریں، عالم مہیا کریں، امام ان کو نماز پڑھائے گا، معلم ان کے بچوں کو دین پڑھائے گا، مفتی ان کو مسئلوں کے جواب بتاتا رہے گا، اور وہ اسلامی مملکت ان تمام حضرات کے کفالہ کا انتظام کرے. یہ تھا اسلام کا نظام. لیکن چونکہ وہ نظام اب درمرم ہو گیا تو اس لیے مسلمان خود یہ سارے کام اپنے ہاتھ میں لیں گے کہ صاحب حکومت ہم کو امام نہیں دے گی، ہم خود امام نے امام کا انتظام کریں گے. حکومت دین پھیلانے کا کام نہیں کرے گی، ہم خود دین پھیلانے کا کام کریں گے. حکومت برائیوں کو روکنے کا کام نہیں کرے گی، وہ تو برائیوں کو پھیلانے والی بن گئی ہے، ہم خود اپنی برائیوں کو روکیں گے. حکومت معاشروں کے اندر پھیلنے والی غلطیوں کو روکنے کا کام نہیں کرے گی، ہم خود اب یہ کام کریں گے. یعنی اے مسلمانوں، جو کام ہونا چاہیے وہ ان کے حوالے ہم نے کیا تھا، وہ نہیں کر رہے، اب تم خود اپنے ہاتھوں سے یہ کام کرو. تو امام کی تنخواہ کے دم ہم کو خود کرنا پڑ رہا ہے، اس لیے امام بھی ہمارا مجبور ہے کہ ہم سے تنخواہ دے اور ہم بھی مجبور ہیں کہ ہم اس کو تنخواہ دیں. اس لیے کہ سب ٹھیک ہے، اگر وہ ہمارا انتظام نہیں کرتے ہیں، ہم شوق و ذوق کے ساتھ اپنے قبرستانوں کا انتظام کریں گے، اپنی مسجدوں کا انتظام کریں گے، خود اپنے گھر میں چاہے کم کھائیں گے مگر یہ سارے انتظامات ہم کریں گے، کیونکہ ہم کو جینا ہے، اسلام کے ساتھ جینا ہے. جمعے کے خطبے کا مصنوع طریقہ کیا ہے؟ اس میں میں نہیں سمجھتا سوال کی نوعیت کیا ہے. جمعے کے خطبے کا مصنوع طریقہ یہی ہے کہ اذان جب دوسری اذان ہو جائے، اس کے بعد ایک امام کھڑا ہو، ایک خطبہ پڑھے، ہاتھ میں چاہے عصا لے یا نہ لے، دونوں اجازت ہیں، کھڑے ہو کر خطبہ پڑھے گا. اس میں اللہ کے حمد و ثنا بھی ہونی چاہیے، حضور پر درود بھی ہونا چاہیے، قرآن کریم کی کسی آیت کی تلاوت بھی ہونی چاہیے، مسلمانوں کو نصیحت بھی ہونی چاہیے، مسلمانوں کے لیے دعا بھی ہونی چاہیے اور مرے ہوئے انسانوں کی دعا بھی ہونی چاہیے. آٹھ چیزیں جمع ہو جائیں گی خطبے کے اندر تو خطبہ پورا ہو جائے گا. اور دو خطبے ہوں گے، دو خطبوں کے درمیان میں بیٹھنا سنت ہے. اس طرح سے دو خطبے. اس کے علاوہ اور کوئی اور نقطہ اس میں پوچھنے کا ہو تو والا سے پوچھنا چاہیے. جمعے کے اذان کے بعد جو حکم ہے کہ تمام کام حرام ہیں سوائے نماز کے، وہ کون سی اذان ہے؟ جمعے کی دو اذانیں ہیں. ایک نبی علیہ السلام کے زمانے میں صرف ایک اذان تھی، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں دو اذانوں کا فیصلہ ہوا اور تمام صحابہ کی موجودگی میں ہوا اور تمام صحابہ نے اس پر عمل شروع کیا، کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا. اور اسلامی اصول یہ ہے کہ جیسے قرآن سے ثابت ہونے والا حکم لازم، جیسے حدیث سے حکم سے ہونے ثابت ہونے والا حکم لازم، ایسے ہی امت مل کر کے اگر کسی چیز کا فیصلہ کر دے تو وہ حکم بھی لازم. امت مل کر کے اگر کسی چیز کا فیصلہ کر دے وہ بھی لازم، اس کو کہتے ہیں اجماع امت. چنانچہ امت صحابہ کے زمانے میں، صحابہ سب سے بہترین امت تھی، تو صحابہ نے اپنے زمانے مل کر کے اجماع امت کے ساتھ یہ فیصلہ کر دیا کہ دوسری اذان کا ہم اضافہ کریں گے، کیونکہ پہلی اذان کے بعد سنتوں کے بعد فوراً خطبہ شروع ہو جاتا تھا تو مدینہ طیبہ کے لوگ مسجد میں نہیں پہنچ پاتے تھے. آج لہذا اب اس دوسری اذان جو اس وقت تھی، اس اذان پر جو احکامات لاگو تھے وہ سارے احکامات اب پہلی والی اذان پر لاگو ہو گئے. اذان کے بعد خرید و فروخت منع، کاروبار کرنا منع، کھانا اگر سٹارٹ نہ کیا ہو تو اب کھانا منع، اور کوئی بھی کام یعنی نماز اور نماز کی تیاری کے علاوہ باقی سارے کام بند کر دیے. کون سی اذان؟ پہلی والی اذان، جس وقت ہماری پہلی اذان ہوتی ہے. ٹھیک، اس کے ساتھ ساتھ مسجد کے منتظمین کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ پہلی والی اذان اور دوسری والی اذان کے درمیان اتنا لمبا فاصلہ نہ رکھیں کہ دکاندار اتنے پورے لمبے فاصلے میں دکان اپنی بند نہ کر پائے. چنانچہ یہاں جو ہے 12:30 بجے اذان اور 2:30 بجے 3 بجے نماز ہوگی. یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. صحیح طریقہ یہ ہے کہ اس اذان کے بعد صرف اتنا فاصلہ رکھا جانا چاہیے کہ ایک آدمی اپنے وضو بچا سکے. اور سوچیں وہ بوڑھا آدمی جو ہر 1/4 گھنٹہ، 1 گھنٹہ یا 1/4 گھنٹے بعد اس کو پیشاب کی ضرورت پڑتی ہے، وہ اگر 12:30 بجے وضو کر کے مسجد میں جائے گا تو 2:30-3 بجے تک وہ کیسے اپنے وضو کو بچاتا ہوگا؟ کہیں گے صاحب نہیں ہم بچا کے روک کر رکھتے ہیں. ہاں ہاں آپ روک کر کے رکھیں گے، پیشاب زبردستی روک کر کے رکھیں گے، گیسز کو زبردستی روک کر کے رکھیں گے. اور تمام فقہ کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا آتا ہے کہ اگر کسی آدمی کو پیشاب کا تقاضا زور سے آئے اور وہ زبردستی روک کر کے نماز پڑھ رہا ہے تو یہ نماز مکروہ ہو جاتی ہے. تو ہم مکلف مجبور بنا رہے ہیں اس کو. اس لیے صاحب اصولی طور پر مسجد کے منتظمین کی ذمہ داری ہے کہ اذان اول اذان کے ثانی کے درمیان اتنا ہی فاصلہ رکھے جتنی شریعت کی طرف سے اجازت ہو, اور وہ آدھے گھنٹے سے پون گھنٹے تک کل ہے, اس کے علاوہ نہیں. اور پھر دکانداروں کی ذمہ داری ہے کہ سب اذان اول کے بعد دکانیں اپنی بند کر دیں, اور یا پھر ایک دکان کے اندر دو آدمی ہیں کہ سب آپ اس مسجد میں نماز پڑھیں, میں اس مسجد میں نماز پڑھتا ہوں. اصل میں اسلامی مملکت جب نمازوں کے اوقات کا انتظام کرتی ہے تو وہ کیا کرتی ہے, اس علاقے میں کتنی جامع مسجدیں ہیں کہ سب اتنی, اس کے علاوہ کسی مسجد میں جمعہ شروع نہیں ہوگا, اس مسجد میں 1 بجے جمعہ ہوگا اذان 12:30 بجے ہوگی, اس مسجد میں 1:15 بجے جمعہ ہوگا اذان 12:45 بجے ہوگی, اس مسجد میں 1:30 بجے جمعہ ہوگا اذان 1 بجے ہوگی, تاکہ سارے مسلمان سیٹ ہو کر کے نماز صحیح سے توبہ پڑھ سکیں اور کوئی باقی نہ بچے. یہ تھا اسلامی نظام. تو بہرحال اذان اول کے بعد صاحب کھانا پینا اور کاروبار کرنا اس وقت منع ہے. اس لیے آپ جس قریب تر مسجد میں نماز پڑھنی ہو اس مسجد میں اذان ہو جائے تو آپ کا کاروبار کا سلسلہ ختم ہو جانا چاہیے. زندگی میں کس طرح رہنا چاہیے؟ ایک طرح تو یہ کہا جاتا ہے کہ تکبر سے بچیے, اپنے آپ کو حقیر جانیے. اب اگر میں اپنے آپ کو حقیر سمجھتا ہوں تو جب کسی شخص سے بات کرتا ہوں تو میں اس کو اپنے سے بہتر سے ہی سمجھوں, مگر اب ہوتا یہ ہے کہ دوسرے شخص سے بات کرتے وقت میری زبان رک جاتی ہے, میرا چہرہ لال ہو جاتا ہے, مجھے کمپلیکس ہو جاتا ہے, چونکہ میرے ذہن میں یہ بات ہے کہ دوسرا شخص مجھ سے بہتر ہے, تو جب میں اسے بات کرنا چاہتا ہوں تو میں اس سے بات نہیں کر پاتا. اب اگر میں اس کو اس سے بہتر سمجھتا ہوں تو یہ تکبر میں شامل ہو جائے گا. بہت اچھا سوال ہے یہ. ایک ہے دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھنا, اور دوسرے ہے اپنے آپ کو احساس کمتری میں مبتلا کرنا. اپنے آپ کو احساس کمتری میں مبتلا کرنا درست نہیں ہے. احساس کمتری میں مبتلا ہونے کی علامتیں ہیں یہ. کیا لانتے ہیں؟ جیسا میں بات کرتے کرتے میں گھبرانے لگتا ہوں, چہرہ میرا لال ہو جاتا ہے, میں سوچتا ہوں میں غلط نہ کر جاؤں کہیں, مجھے اعتماد نہیں اپنے اوپر, پتہ نہیں میں بات کرتے کرتے غلط تو نہیں کر رہا ہوں. یہ تواضع کی بات نہیں ہے, یہ تو احساس کمتری کے اثرات ہیں. جب ایک آدمی سمجھتا ہے, ایک آدمی کے اندر اندازہ ہے کہ میں اس سے بہتر گفتگو کر سکتا ہوں, لیکن احترام مجھے اسی کا کرنا ہے, اس بارے میں معلومات میرے پاس اس سے زیادہ ہے, اس بارے میں میرا کردار اس سے اچھا ہے, میری عبادت اس سے اچھی, میرا کردار اس سے اچھا, میرا مائنڈ اس سے اچھا, میری معلومات اس سے زیادہ اچھی, میرے پاس میری دولت اس سے اچھی, میری صحت اس سے زیادہ اچھی, میرا حسن اس سے زیادہ اچھا, یہ سارا اچھا ہونے کے بعد پھر, لیکن میں اپنے آپ کو اس سے کم تر سمجھتا ہوں. لہٰذا کیوں اس سے کم تر سمجھتا ہوں؟ کہ جتنی میرے اندر اچھائیاں ہیں اس کے ساتھ ساتھ میرے اندر کمیاں بھی بہت ہیں. کیا کمیاں ہیں؟ میں نے بہت سارے وہ جرم کیے ہیں جو اس کو معلوم نہیں, اور اگر وہ جرم یہ جان جائے گا تو مجھ سے نفرت کرنے لگے گا. کچھ میرے ایسے جرم ہیں جو میرے اباجان والدین کو بھی معلوم نہیں, کچھ ایسی میری غلطیاں ہیں جو میرے استاد کو بھی پتا نہیں, کچھ ایسی میری غلطیاں ہیں جو میری بیوی کو بھی معلوم نہیں, اور وہ میرے خدا کو معلوم ہے. اب اگر میں کہتا ہوں صاحب میرا مائنڈ بہت اچھا ہے لہٰذا میں سب سے اچھا, تو فوراً خیال کرنا ہے میرے اندر فنا کمی بھی تو ہے. نمازی میں نمازی ہوں, یہ نمازی نہیں پڑھتا ہے, اس کو فوراً سوچنا چاہیے. کیا سوچنا چاہیے؟ میں نماز پڑھتا ہوں, میں نہیں سوچتا فلاں کا کیا ہوگا, فلاں کا کیا ہوگا. نماز کے دوران میں گھر کو سوچتا ہوں, اور گھر ہی کو نہیں نہ جانے اور کیا کیا سوچتا ہوں. اگر اللہ تعالیٰ شان و فرمائے تو اس سے زیادہ بہتر تو وہ ہے جو پڑھتا ہی نہیں ہے, تو میرے سامنے کھڑے ہو کر کہیں اور رہتا ہے ذہن سے. اگر اس پر اللہ تعالیٰ شان و مجھے پکڑ لیا پھر کیا ہوگا؟ تو یہ اپنے آپ کو جو اچھا سمجھ رہا وہ بھول جائے گا. رہا یہ کہ صاحب میں کسی سے بات کرتے کرتے گھبرا جاتا ہوں, یہ تو احساس کمتری کی بات ہے. احساس کمتری میں اپنے آپ کو مطلع نہیں کرنا ہے, احترام کرنا اور چیز ہے, دوسرے کو اپنے سے اچھا بہتر ماننا اور چیز ہے, اس کی معلومات سے فائدہ اٹھانا اور چیز ہے. لیکن اگر یہ آدمی غلط کہہ رہا ہے تو اعتماد کے ساتھ, ادب کے ساتھ. ایک شخص غلط بات کہہ رہا ہے, وہ مجھ سے بڑا ہے, عمر میں بھی, شکل و صورت میں بھی, مال میں بھی, خاندانی وجاہت میں بھی, اور اس سوسائٹی میں سب لوگ اس کو معزز مانتے ہیں, لیکن میں جان رہا ہوں کہ بات غلط کہہ رہا ہے. تو اب میرے پاس دو طریقے ہیں, میں اس کا احترام بجا لاؤں گا. اللہ نے آپ کو عزت بھی دی ہے, آپ سمجھدار انسان ہیں, معزز معمر آدمی ہیں, یہ بات آپ جو فرما رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے, صحیح بات یہ ہے. تو میں اس کا احترام برقرار رکھوں اور حق بات کہوں. دوسرا طریقہ یہ ہے, اس عمر میں پہنچنے کے باوجود دو پیسے کے آدمی ہو, تم کو پتہ ہی نہیں ہے, تم کو چاہیے میرے پاس آ کر مجھے پڑھو, یہ کبر کی بات ہے. تو کبر میں اپنے آپ کو مبتلا نہیں ہونے دینا ہے, لیکن احترام کو برقرار رکھنا ہے. صاحب ویسے میں تو کچھ نہیں ہوں, دو چار لفظ میں نے پڑھے ہیں, اسی کے بنا پر لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ عالم ہے, تو وہ دو چار لفظ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. اگر وہ اس قابل ہیں کہ آپ سن لیں, سمجھ لیں تو بہت اچھا، اور اگر نہیں تو ان دو چار لفظوں کی کہیں اور تصدیق کرا لیجیے، اپنے علم کی توہین بھی نہیں ہونے دینی ہے. ان دو چار لفظوں کو جو میں نے پڑھے ہیں وہ کسی اور سے تصدیق کرا لیجیے. ایک ابھی تبلیغ میں ہے، اسے دیکھا دوسرے آدمی کو غلطی کر رہا ہے، ادھر سے حکم ہے صاحب تبلیغ میں رہ کر آپ مسئلہ بیان نہیں کر سکتے. وہ کہے گا جناب میں ویسے عالم تو ہوں نہیں، مسئلہ بتانا ہمارا کام بھی نہیں ہے، اجازت بھی نہیں ہے، اس بارے میں نہیں مسئلہ میں نے یہ سنا ہے. اگر آپ کو مطمئن ہو جاتا ہو تو عمل کر لیں، اور اگر اطمینان نہیں ہوتا تو کسی عالم سے پوچھ لیجئے. مسئلہ بھی بتایا، اس کا احترام بھی برقرار رہا، اور حق بھی بتایا، اور گھبراہٹ بھی تک. تو خیر گھبراہٹ کا شکار نہیں ہونا ہے. جس بات آپ نے داڑھی رکھی ہے، دوسرا آدمی جو ہے وہ کہتا ہے کچھ نہیں ہے یہ، آپ گھبرائیں گے کیوں؟ آپ احترام سے کہیے جی آپ بڑے ہیں، آپ معزز ہیں، مجھے آپ کا احترام بھی ہے، احترام مجھے کرنا بھی ہے. آپ کتنے ہیں گناہ کریں لیکن اس کے باوجود مجھ پر فرض ہے کہ میں آپ کا احترام کروں، کیونکہ میرا دین یہ بتاتا ہے کہ بڑوں کا احترام کرو. لیکن یہ داڑھی میں نے سنا ہے یہ سنت ہے، ہمارے نبی کا حکم ہے، اور اس کو چھوڑنا جو ہے وہ جرم ہے، اس لیے میں رکھی ہے. میں تو آپ کو دعوت دوں گا آپ بھی داڑھی رکھ لیں، بس میں گھبرانے کی بات نہیں پوچھا. لہٰذا ان شاء اللہ کچھ دنوں کے بعد یہ حالت بدل جائے گی. جن بھائی نے یہ لکھا ہے کچھ دنوں بعد یہ حالت بدل جائے گی، خود بخود بدل جائے گی. اس وقت تو اتنی بات کافی ہے. کیا اسلامی خلافت کا دور صرف خلافت راشدہ تک چل سکا ہے؟ تاریخی طور پر تو صورتحال یہی ہے، لیکن تاریخی طور پر تو صورتحال یہی ہے کہ اسلامی خلافت ان تمام خصوصیات کے ساتھ، جو خصوصیات اسلامی خلافت کی اصل علامتیں ہیں، ان خصوصیات کے ساتھ اسلامی خلافت تو یقیناً خلافت راشدہ کے دور ہی تک چل سکی. لیکن اس کے بعد پھر جیسے اسلامی تمام شعبوں میں زوال آتا گیا، خلافت میں بھی زوال آیا. اسلامی خلافت میں جیسے دین کے لیے قربانی دینے والے افراد تھے بعد کے دور میں نہیں پائے گئے. اس وقت اسلامی خلافت میں جیسا امیر المومنین تھا بعد کے دور میں ایسا امیر المومنین نہیں پایا گیا. اس وقت اسلامی خلافت میں جیسے ماتحت تھے بعد کے قوموں میں ایسے ماتحت نہیں پائے گئے. تو ہر چیز میں زوال آیا، یعنی ویسا تقوی نہیں ویسا تقوی نہیں رہا، ویسا حلم نہیں رہا، ویسا خدا کا خوف نہیں رہا، ویسے اخلاق نہیں رہے، ویسی سنتوں کا شوق نہیں رہا، ویسے اسلامی تہذیب پر قائم مضبوطی نہیں رہی، اور ویسے غیر اسلامی امور سے نفرت ویسی نہیں رہی، اور خدا کے نام پر اپنی جان اپنا مال سب کچھ خرچ کرنے کا ویسا جذبہ ہر چیز میں ذوق آ گیا، تو خلافت میں بھی ذوق آ گیا. لیکن اس کے معنی یہ بالکل نہیں ہے جیسا کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اسلامی خلافت دنیا میں چلنے والی نہیں ہے. ہرگز ایسا نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے. جی صحیح ہے. ابھی اسلامی خلافت عمر ابن عبدالعزیز نے اسلامی خلافت چلائی، بعد میں اورنگزیب عالمگیر نے اسلامی خلافت چلائی، اگرچہ وہ اسلامی خلافت جس طرح سے خلیفہ منتخب ہوتا اس طرح تو نہیں ہوا تھا، لیکن بہرحال انہیں خلافت جو چلائی وہ اسلامی اصول کے مطابق اپنے دور میں جتنا متقی وہ اس کو ہونا چاہیے اتنا متقی تھا. اپنے دور میں لوگوں کی اصلاح کے لیے جو خدمات اس کو انجام دے ویسی اس نے خدمات انجام دی. اپنے دور میں جو عوام کی خدمات جیسے کرنا چاہیے کہ امیر کو ویسی اس نے خدمات انجام دی. خود یہاں کشمیر میں سلطان ضیاء الدین بادشاہ کا نظام خلافت تقریباً ویسا ہی تھا جیسے امیر المومنین کا ہونا چاہیے، لیکن تشکیل حکومت جو ہے اس انداز سے نہیں ہوا جس انداز سے اسلامی خلافت میں ہوا کرتا ہے. پھر کبھی انشاءاللہ اس موضوع پر اور تفصیل سے گفتگو کریں گے. میرے ذہن میں پرانے گناہوں کے خیال بہت آتے رہتے ہیں، ایسے گناہ جن سے میں نے توبہ کی ہے، نفس کہتا ہے ایسے گناہ پھر کر لیں. میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ گناہوں کے سارے ذرائع جہاں سے بھی میں گناہ ہوتا ہوں مبتلا ہو سکتا ہوں کو بند کر دوں، مگر میرا شعبہ ہی ایسا ہے کہ گناہوں کے دروازے میرے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں. اب میں کبھی نفس کے بہکاوے میں آ جاتا ہوں مگر گناہ کرنے کے بعد بہت پچھتاوا ہوتا ہے. میں کبھی اپنے آپ کو کوستا ہوں کہ میں کس شعبے میں آ گیا، مگر میں اپنے شعبے کو بدل نہیں سکتا. انشاءاللہ اس سوال کا جواب میں اگلی مجلس دوں گا، اور بہت عمدہ سوال ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے بہت سارے نوجوانوں کا سوال ہے. ان کی زندگی کی صورت حال یہی ہے کہ وہ چاہتے تو ہیں گناہ سے بچیں، مگر ماحول ان کا ایسا ہے، سوسائٹی ان کی ایسی ہے، چاہے تعلیمی چاہے کہ ان کو بار بار اس کی ضرورت ہے. انشاءاللہ اگلی مجلس میں اس پر میں مفصل گفتگو کروں گا. اس وقت اصل میں 5 بجنے والے ہیں، اصل کی نماز کا وقت ہے نہیں، مگر میں مجھے دور پہنچنا ہے یہ ہے، اس لیے اگلی جمعے کو انشاءاللہ اگلی جمعے کو میں حاضر ہوں گا انشاءاللہ، اگلی جمعے کو میں انشاءاللہ حاضر ہو جاؤں گا. اس لیے یہ سوالات اگلی جمعہ کے لیے رکھتے ہیں. دیکھیے 5 بج گئے ہیں، اصل کی نماز کا وقت. الحمدللہ رب العالمین.